اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. میرے مرشد میرے شیخ شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دعوت برکاتہ فرماتے ہیں کہ میرا ہر خطا پہ رونا, میرا ہر بیان سننے کا ادب یہ ہے کہ مخاطب کو دیکھنا چاہیے, اس کے سامنے سر جھکا کے بیٹھنا نہیں چاہیے, اس سے نفع ہوتا ہے, دیکھنے والے کو نفع ہوتا ہے اور مقرر کے مضمون کی آمد ہوتی ہے. اور دوسری بات یہ کہ مقرر سمجھتا ہے کہ اندھوں میں بیان نہیں کر رہا, یہ آداب میں سے ہے, آداب مجلس, ادھر ادھر دیکھنا یا نیچے دیکھنا یہ ادب نہیں ہے. بیان کا ادب یہ ہے کہ ٹکٹکی باندھ کر دیکھتا رہے. تو میرے شیخ اور مرشد فرماتے ہیں کہ میرا ہر خطا پہ رونا ہے یہی میری تلافی, میرا ہر خطا پہ رونا. آپ کا کیا نام ہے؟ کل آپ سے بات ہوئی تھی, ماشاء اللہ عافیت سے مل گیا. اچھا چلو, پہنچنے میں تو ہوگی, پہنچنے میں جو ہوگی تو بے حد مشقت, پہنچنے میں جو ہوگی تو بے حد مشقت, تو راحت بھی کیا انتہائی نہ ہوگی. لہذا جنت جانے میں تھوڑی سی مشقت تو ہے, اللہ تعالیٰ کی دوستی اور ولایت کو حاصل کرنے میں کوئی مشقت تو ہے, لیکن میرے مرشد فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کی قرب کی تجلی اور اللہ تعالیٰ کی محبت کی اور لذت کا ایک ذرہ مل جائے تو سارے عالم سے بڑھ کر ہے. میرے مرشد فرماتے ہیں کہ میرا ہر خطا پہ رونا ہے یہی میری تلافی, میرا ہر خطا پہ رونا ہے یہی میری تلافی. یعنی بندے کی طرف سے ادا یہ ہے, سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل بنی آدم خطا, کہ آدم کا جو بیٹا ہے انسان جو ہے وہ بہت خطا کار ہے. کہتے ہیں نا خطا کا پتلا, یعنی بہت خطا کار ہے, کثیر الخطا ہے. خطا یہ فعال کے وزن پر ہے, یعنی کثیر الخطا, بہت گناہ کرنے والا. یہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک ہے. لیکن فرماتے ہیں وہ خیر الخطائین, بہترین خطا کار وہ ہے التوابون, جو توبہ کرتا رہتا ہے. یعنی صاحب خطا توبہ کی برکت سے صاحب عطا بن جاتا ہے. یہ مرشد میرے شیخ کا جملہ ہے. کیا پیارا درد بھرا جملہ, کہ صاحب خطا توبہ کی برکت سے توبہ کی کیمیکل اور توبہ کی عمل کی کرامت بتانا مقصود ہے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو, کہ توبہ کی کیمیکل اور توبہ کا عمل صاحب خطا کو صاحب عطا بنا دیتا ہے. وخیر الخطائین التوابون, لیکن تواب ہونا چاہیے کیونکہ کثیر الخطا ہے نا, خطا ہے کثیر الخطا, یعنی کثرت سے خطا کرنے والا, تو کثیر الخطا کو کثیر التوبہ ہونا چاہیے, کثیر الخطا کو کثیر التوبہ ہونا چاہیے, یعنی بہت زیادہ گناہ کرنے والوں کو بہت زیادہ توبہ کرنے والا ہونا چاہیے. تو اس توبہ کی برکت سے وہ جو گناہ اس کے لیے شر ہے, شر کا, شرارت کا اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کا جو اس کے لیے اس کو مستحق اور موجب بناتے ہیں, موجب جہنم اور موجب عذاب بناتی ہے شر کی وجہ سے, لیکن توبہ کی کیمیکل کی کرامت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانے تھی سبحان اللہ, کہ یہ جو شر والا آدمی تھا یہ خیر بن جاتا ہے. اس لیے فرمایا کہ میرا ہر خطا پہ رونا ہے یہی میری تلافی. میرے مرشد فرما رہے ہیں میرا ہر خطا پہ رونا ہے یہی میری تلافی, تیری رحمتوں کا صدقہ میرا جرم عفو کرنا. آپ کا کرم ہے, آپ کی رحمت یہ ہے کہ آپ اپنے بندوں کو توبہ کی توفیق دے کر پھر ان پر اپنی رحمتوں کی بارش فرما دیتے ہیں. میرا ہر خطا پہ رونا ہے یہی میری تلافی, میرا ہر خطا پہ رونا ہے یہی میری تلافی, تیری رحمتوں کا صدقہ میرا جرم عفو کرنا. کہ کیا اللہ آپ کی رحمت کیسا کرم ہے کہ میرے جرم کو معاف فرما دیتے ہیں. سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہی سکھایا کہ اللہم انکا عفو کن, تم اللہ سے مانگو کہ اللہ تعالیٰ آپ کون ہیں, انکا عفو کن, میرا جرم عفو کرنا. یہ میرے مرشد نے اسی کو استعمال کیا کہ عفو کن ہے. عفو کن کے کیا معنی؟ عفو کن کے معنی معافی, یعنی معاف فرمانے والے. انکا عفو کن, معاف فرمانے والے. اور انکا عفو کن یہ جملہ اسمیہ ہے جو ثبوت اور دوام پر دلالت کرتا ہے. لہذا ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ زمانے میں معاف کرے گا, کہے گا جاؤ اب تم ظالم اتنی معافی مانگتے ہیں ہم تجھ کو کتنا معاف کریں گے. ایسا نہیں ہے, انکا عفو کن ہے, آپ ہمیشہ معاف فرمانے والے. اس ترجمے کی بلاغت یہ ہوگی کہ آپ کسی زمانے کے معاف کرنے والے نہیں ہیں, کہ آپ ہمیشہ معاف فرمانے والے. اور پھر تھوڑا معاف فرمانے والے نہیں, عفو کن ہے, بہت معاف فرمانے والے. تھوڑا معاف فرمانے والے نہیں آپ, عفو کن ہے. فعولن کے وزن پر, یعنی بہت معاف فرمانے والے. اور عفون کے معنی جو ہے, عفون کے معنی محبون کے ہیں, یعنی امحو آثار ذنوبنا, ہمارے گناہوں کے نشانات کو مٹا دیجئے. میرے مرشد نے فرمایا کہ جب انسان گناہ ایک گناہ کرتا ہے تو ایک گناہ پر چار گواہ تیار ہوتے ہیں, ایک گناہ پر چار گواہ. ایک تو وہ اعمال نامہ, اعمال نامے میں لکھا جاتا ہے, وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ, صحیفہ اعمال نامہ جب وہ نشر کیا جائے گا, وہ صحیفہ اور اعمال نامہ نشر کیا جائے گا. لہذا ایک اس صحیفہ میں لکھا جاتا ہے اعمال نامے کے اندر, اور ایک گواہ ہو گیا نا, کیا گواہ؟ کہ وہ اعمال نامہ اس میں لکھا جاتا ہے, نمبر ایک گواہ. اور گناہ پر جو دوسرا گواہ ہے, کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون, یہ جو فرشتے ہیں کرامن کاتبین, یہ فرشتے یعلمون ما تفعلون, یہ جانتے ہیں جو کچھ تم نالائقی کرتے ہو. یہ فرشتے ساتھ ساتھ رہتے ہیں. اور دایاں جو فرشتہ ہے وہ بائیں والے فرشتے پر امیر ہے. لہذا جب بندہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے, ارادہ کرتے ہی وہ فرشتہ نیکی لکھ لیتا ہے. لیکن قربان جائیے اللہ تعالیٰ کی رحمت پر کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے, ارادہ کرتا ہے گناہ کا, تو فرشتہ گناہ کے ارادے پر گناہ نہیں لکھتا. یہاں تک کہ گناہ کر لے پھر بھی گناہ نہیں لکھتا. وہ کیونکہ امیر ہے, وہ امیر سے پوچھتا ہے. بایاں فرشتہ وہ دائیں فرشتے سے پوچھتا ہے جو کہ اس پر امیر ہے کہ لکھوں, کہتا ہے صبر کرو گی شاید یہ توبہ کر لے. قربان جائیے اللہ تعالیٰ کی رحمت پر, موقع دیا جاتا ہے تاکہ نامہ اعمال اور صحیفہ اس کا خراب نہ ہو. توبہ کی توفیق دی جا رہی ہے کہ چلو ابھی رکو. تین دن تک انتظار کرتا ہے وہ, جب دیکھا کہ وہ ظالم پر غفلت کی ایسی چادر چڑھی ہوئی ہے, گناہ کرتے کرتے ایسے گندگی اور اندھیروں میں ہے کہ توفیق توبہ ملتے ہوئے بھی توبہ نہیں کر رہا. یہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ابھی کیا ہے, اگر میں نے ابھی سے توبہ کر لی ابھی تو گھر تک میرے کئی بس اسٹاپ آئیں گے, اگر میں نے ابھی توبہ کر لی تو اگلے بس اسٹاپ پر حسینوں کو کیسے دیکھوں گا میں؟ ابھی تو مجھے دوست نے سیڑھی دی ہے. یہ دوست ہے یا دشمن ہے ظالم؟ یہ دوست نہیں ہے, یہ تو دشمن ہے. دوستوں کے معنی ہی ہے کہ جو ہمارا خیر خواہ ہو, ہمارے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہوں. اور سب سے بڑی بھلائی ہے, سب سے بڑی بھلائی ہے کہ آخرت کی جو ہمارے فکر کرے وہ سب سے بڑا ہمارا خیر خواہ ہے. دنیا کی زندگی کے اندر آہ میرے مرشد فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں کوئی روٹی کھلا دے کتنا تم اس کا شکریہ ادا کرتے ہو؟ کبھی اللہ کا شکریہ ادا کیا کہ اگر اللہ تعالیٰ میدا نہ دیتا تو ظالم روٹی کو کہاں ڈالتے؟ روٹی کھلانے والے کو کتنا شکریہ ادا کرتے ہو؟ میدا دینے والے کا شکریہ ادا کیا؟ روٹی زیادہ قیمتی ہے یا میدا زیادہ قیمتی ہے؟ اس لیے میرے مرشد نے فرمایا کہ حاجی ٹوپی لے کر آتا ہے مکے شریف سے, جب ٹوپی لے کر آتا ہے تو ٹوپی سر پر رکھتے ہو, کہا حاجی صاحب جزاک اللہ بہت بہت شکریہ آپ ہم نے ٹوپی لا کر دی. آپ میرے مرشد فرماتے ہیں کبھی سر دینے والے کا شکریہ ادا کیا؟ اگر سر نہ ہوتا تو ٹوپی کہاں رکھتے؟ لہذا اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ وہ فرشتہ جو ہے وہ انتظار کرتا ہے, کیونکہ امیر کے تابع ہے. اور وہ امیر فرشتہ جو ہے دائیں طرف والا کہتا ہے ابھی رک جاؤ, شاید توبہ کر لیں گے. اور یہ ظالم توبہ کرنے میں دیر کرتا ہے, توبہ میں تاخیر کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی محبت سے خالی ہے. یہ شخص اور صحبت اہل اللہ کی, اللہ والوں کی صحبت کی سب سے بڑی برکت یہ کہ انسان کو ندامت پیدا ہوتی ہے اور توفیق کے توبہ ملتی ہے. یہ توبہ کی سب سے بڑی کرامت ہے, یہ انسان کو توبہ کی توفیق ملتی ہے. یہ شیخ کی صحبت, اہل اللہ کی صحبت کی, اللہ تعالیٰ کے اولیاء کی یا ان کے غلاموں کی مجلس کی برکتی ہوتی ہے کہ توبہ کی توفیق ملتی ہے, دل میں نرمی پیدا ہوتی ہے. واز اسی کا نام ہے. وہ باتیں اور وہ نصیحتیں اور وہ صحبتیں کہ جس سے دل نرم ہو جائے. میرے مرشد میرے شیخ نے سنایا کہ ایک مرتبہ الہ آباد کے اندر حضرت مولانا شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں سے تھے. حضرت کی مجلس ہوئی, عصر کے بعد مجلس ہوتی تھی. حضرت پوری مجلس میں خاموش بیٹھے رہے, شاگرد اور مریدین بھی خاموش بیٹھے رہے, اور ادب بھی کہ شیخ خاموش ہو تو مت نہیں بولنا چاہیے, مرید کو چاہیے وہ خاموش رہے. اس لیے میرے مرشد نے یہ بات بھی فرمائی کہ مرید کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ میرے شیخ کا جو مقام آپ کی نظر میں ہے, جس کے بارے میں میں یہ گمان کرتا ہوں کہ ولی صدیق سے کم نہیں ہے میرا شیخ, امام غزالی, امام رازی اور جنید بغدادی سے کم نہیں ہے میرا شیخ, اس کا جو مقام آپ کی نظر میں ہے وہ میرے دل پر منکشف فرما دیجیے تاکہ میں اس کی عظمت کا حق ادا کروں. ایسا نہ ہو اپنی حماقت اور بے وقوفیوں سے اس کے حقوق میں کوتاہی کروں. یہ منکشف کر دیجیے دل پہ. تو میرے مرشد نے فرمایا کہ ادب یہ ہے کہ خاموشی سے سنیں. کیوں؟ کیونکہ معلوم نہیں, اگر شیخ خاموش ہے تو معلوم نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالی کے قرب کی کس تجلی میں مشغول ہے, اور یہ ظالم اس کو بول کر اس کے اندر مخل ہوتا ہے, خلل ڈالتا ہے. اس نے فرمایا کہ اگر شیخ خاموش ہو نہیں بولنا چاہیے کہ وہ پتہ نہیں کہاں مشغول اور مصروف ہے اس کا قلب, کیونکہ اللہ والوں کے عالم یہ ہوتا ہے. وہاں جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کے ظاہر کا یہ عالم ہوتا ہے جیسے پہاڑ ہے زمین پر رکھا ہوا نظر آتا ہے. ظاہر کا یہ عالم ہے, اور باطن کا یہ عالم ہوتا ہے کہ ان کی روح عرش عظم پر اللہ تعالیٰ کی تجلی اللہ تعالیٰ کے عرش کا طواف کر رہی ہوتی ہے. باطنش باشد محیط ہفت چرا, اور باطنش اس کے باطن کا یہ عالم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی روح سی مرغ بس عالی طواف, سی مرغ بس عالی طواف مثل سی مرغ پرندے کے ورش اعظم کا طواف کر رہی ہوتی ہے. اس لیے حضرت معاذ شاہ رسول اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اب مجلس خاموش خاموش مجلس, جب مجلس کے ختم کا وقت آیا تو مولانا شاہ رسول اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہماری آج کی اس خاموش مجلس سے جس کو فائدہ نہ ہوا ہو وہ کل سے ہماری بولنے والی مجلس میں نہ آئے, کیونکہ علامت ہے کہ اس کو مناسبت نہیں ہے. کیونکہ میرے مرشد نے فرمایا یہ جو بعض لوگوں کو شوق ہوتا ہے کہ اس کا بھی بیان سن لو اس کا بھی بیان سن لو اس کا بھی بیان سن لو, فرمایا یہ بھی کان کی ایک شہوت ہے, کان کا ایک چسکا ہے, چسکا کہ لذیذ بیان سنو. اور ایسے لوگوں کو دیکھا بھی کہ عمل میں کچھ نہیں بس بیان اس کا بھی سن لو اس کا بھی سن لو اس کا بھی سن لو. یہ شوق کوئی اعلی ذوق اور شوق نہیں رکھتا, کی حیثیت نہیں رکھتا. یہ اور شیخ کی مجلس بیان ہوگا تو جائیں گے, بیان نہیں ہوگا تو نہیں جائیں گے. اس لیے میرے مرشد نے فرمایا بعض لوگ ٹیلی فون کرتے تھے حضرت کو, جی آج بیان ہوگا آج بیان ہوگا, تو حضرت نے فرمایا میرے مرشد فرماتے ہیں کہ گو میرا وعدہ بیان نہیں, گو میرا وعدہ بیان نہیں لیکن مجھ سے ملنا بھی کیا بیان نہیں. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی ایمان کی حالت میں خاموشی سے دیکھ لے صحابی بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہ فرمائے بس خاموشی سے دیکھے وہ بھی دیکھ لے یہ نظارہ محبت ہو تو آپ صحابی بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ بولنا ضروری ہے صحابی کے لیے. آپ میرا مرشد فرماتے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کے قلب میں ایک ایئر کنڈیشن عطا فرماتے, اللہ تعالیٰ کی تجلی کا وہ ایئر کنڈیشن خاموشی سے چلتا رہتا ہے, ٹھنڈک بکھیرتا رہتا ہے, پھول اپنی خوشبو خاموشی سے بکھیرتا ہے. ہاں شرط یہ ہے کہ ناک سڑی بھی نہ ہو ورنہ پھول کی خوشبو نہیں آئے گی, یا بدگمانی کا پخانہ نہ لگاؤ, بدگمانی اعتراض کا پخانہ نہ لگاؤ ورنہ وہ عالم ہوگا جو حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک عورت اپنے بچے کا پخانہ دھلا رہی تھی اور عید کا چاند نظر آ گیا, اعلان ہوا, وہ بھی جلدی بھاگی, ہاتھ جلدی جلدی میں صحیح نہیں دھویا بھاگی. اس زمانے کی عورتوں کی عادت تھی کہ ناک پر انگلی رکھ کے بات کرتی تھی اور اس زمانے کی عورتوں کی عادت ہے کمر پر ہاتھ رکھ کے بات کرتی. یہ فرق آ گیا جی, ایڈوانس ہو گیا زمانہ. پہلے جو ہے عورتیں ناک پر انگلی رکھتی تھی, اب کمر پر انگلی رکھتی, اب کمر پر ہاتھ رکھتی انگلی بھی نہیں, وہ پورا انگلا رکھ دیتی. اس لیے کبھی کسی عورت کی گاڑی کو بھی ٹکر نہ مارنا ورنہ خیر نہیں ہوگی. جب وہ کمر پر ہاتھ رکھ کر گاڑی سے باہر نکل کے للکارے گی نا پھر اس وقت خیر نہیں ہوگی. تو وہ جو عورت تھی اس نے انگلی رکھ کر کہا چاند دیکھا, تو اس نے اپنی پڑوسن سے کہا ہائے ری بہن اس دفعہ کا چاند کتنا سڑا ہوا ہے, کیسا بدبودار ہے. حکیم الامت تھانوی فرماتے ہیں کہ دیکھو اس کو چاند بدبودار نظر آ رہا ہے حالانکہ پخانہ اس کی انگلی میں لگا ہوا تھا. انسان جب گناہوں کی نجاست اور گندگی لے کر یا ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھے کہ جو اللہ والوں پر علماء ربانیین پر اعتراضات کا پخانہ رکھتے ہو، تو ان کے پخانے کی کچھ اجزاء لے کر یہ بھی آتا ہے اور پھر اس کو بھی ہر بات بری لگتی ہے، کہا دیکھا یار وہ تو ٹھیک کہہ رہا تھا. وہ نتیجہ یہ ہے کہ وہ بدگمانی کے پخانے کی وجہ سے یہ ظالم محروم رہتا ہے. تو میرے مرشد میرے شیخ نے فرمایا کہ مولانا شاہ محمود اللہ صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ہماری خاموش مجلس سے جس کو آج فائدہ نہ ہوا ہو وہ بولنے والی مجلس میں نہ آئے، کیونکہ مناسبت نہیں ہے اور شیخ سے تعلق میں مناسبت نہایت ضروری ہے. اور مناسبت کے معنی یہ ہے کہ خاموشی سے بھی نفع معلوم ہو. کیا مطلب؟ دل اللہ کی محبت سے بھر جائے، دنیا کی محبت میں کمی اور اللہ تعالی کی محبت میں اضافہ معلوم ہو. اور شیخ کے لیے بہت ضروری ہے، یعنی شیخ کو دیکھنے کے لیے کہ وہ کسی گناہ میں مبتلا نہ ہو، خصوصاً ظاہری گناہ، کیونکہ معصوم تو کوئی نہیں ہوتا، معصوم کوئی نہیں ہوتا، لیکن ظاہری گناہ میں مثلاً شلوار ٹخنوں سے نیچے. اب بتائیے اتنا کھلا گناہ، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کل امتی معافر الا المجاہرین، میرے ہر امتی کو معافی ہے لیکن وہ لوگ جو کھلا گناہ کرتے ہیں، مجاہرین لوگ. اب شیخ کی شلواری ٹخنوں سے نیچے ہوگی، اور شیخ سے تعلق کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت سیکھے اور گناہ چھوڑنے کی تدبیر سیکھے. شیخ خود گناہ میں مبتلا ہے. مولانا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو شیخ کی مثال اس ڈول کی طرح ہوتی ہے، وہ ڈول جو کہ ایک تو ڈول گڑیا کو بولتے ہیں، وہ گڑیا نہیں، ایک ڈول ہوتا ہے وہ جس سے کنویں سے پانی نکالا جاتا ہے. فرمائے کہ جو ڈول کنویں کے اندر گرے ہوئے ہیں، وہ ڈول جو کنویں کے اندر گرے ہوئے ہیں، تو وہ ڈول جو کنویں سے باہر ہوتا ہے اور رسی کے ذریعے جس سے اگر آتا ہے ڈول والد سے ہوتا ہے، تو وہ ڈول جو ہے نا دوسرے ڈولوں کو نکالتا ہے. لہذا اسی طرح سے شیخ کی مثال اس ڈول کی طرح ہے جو کنویں کے باہر ہے. یہ دنیا کی مثال ایک کنویں کی طرح ہے، دنیا کے کنویں میں سب گرے ہوئے ہیں. اب وہ جو دنیا میں رہتا ہے اپنے جسم کے اعتبار سے، لیکن مرتبہ روح میں عرش عظم پر رہتا ہے اور شریعت و سنت کی رسی کو مضبوط پکڑتا ہے، تو یہ وہ ڈول ہے جو دوسرے گرے ہوئے ڈولوں کو بھی نکالے گا. کیونکہ جو ظالم خود جو گرا ہوا ہے، احمد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک قیدی دوسرے قیدی کو کیسے چھڑا سکتا ہے، ایک قیدی دوسرے قیدی کو کیسے چھڑا سکتا ہے، کیونکہ قیدی کو چھڑانے کے لیے ضمانت چاہیے اور قیدی قیدی کی ضمانت نہیں کروا سکتا. کیوں جناب؟ اگر وہ ایک قید میں ہے اور کہے کہ جی اس کو چھوڑ دیجئے جیلر صاحب اور عدالت جج صاحب اس کو چھوڑ دیجئے، میں اس کی ضمانت لوں گا، تو ایک قیدی دوسرے قیدی کو نہیں چھڑا سکتا، وہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ جیل سے باہر ہو. اسی طرح سے میرے شیخ اور مرشد نے فرمایا، فرماتے کہ شیخ کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ گناہ سے اسی وقت چھڑائے گا کہ گناہ کی عادت اس کو بھی نہ ہو. اب اس کی شلواری ٹخنوں سے نیچے، یہ شیخ کہاں ہے؟ گناہ کی میخ تو اس میں بھی ٹھکی ہوئی ہے، ڈھکی ہوئی ہے اور ٹھکی ہوئی ہے، کھلا گناہوں میں مبتلا ہے. یہ کھلا گناہ ہے، بڑی بڑی مونچھیں، وہ مونچھیں جو اوپر کے ہونٹ کے کنارے پر آ جائے، یہ بڑی مونچھیں کہلاتی ہے، گناہ ہے یہ. اب وہ اس گناہ میں مبتلا ہے، پتا چلا ٹی وی دیکھ رہے ہیں، او جی اس زمانے میں اب مسئلہ بدل گیا، اب ڈیجیٹل آ گیا، ڈیجیٹل، ذرا اسٹائلش انگلش نام رکھ لیا ڈیجیٹل، تو نام بدل جانے سے کام نہیں بدل سکتا. نہیں جی ڈیجٹ ہے، نقطے لگتے ہیں اس میں، وہ نقطے بھر کے وہ اب وہ پہلے تصویر والا معاملہ نہیں رہا. تو بات یہ کہ اگر کوئی آدمی نقطے لگاتے لگاتے عورت کی تصویر بن جائے تو اس کو دیکھنا جائز ہو جائے گا؟ وہ کہتے ہیں فنش پروڈکٹ کو دیکھتے ہیں، فنش گڈ کیا ہے، یعنی تیار مال کیا ہے؟ کیونکہ خام مال تو ٹھیک ہے، انگور تو بالکل درست ہے، لیکن اگر اسی انگور سے شراب بنا لے، انگور تو حلال ہے اس سے لیکن شراب بنا لے، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ جائز ہو جائے گی کیا؟ نقطے ڈالنا بالکل درست ہے اور نکات بیان کرنا بھی درست ہے، لیکن حسن کے نقطوں کو دیکھنا جائز نہیں ہے. نہ حسن کے نقطوں کو دیکھے. ہاں نقطیاں کھائے، کبھی نقطیاں کھائی ہیں آپ نے؟ یہ جو پرانے لوگ ہیں وہ سمجھیں گے، حالانکہ میں بھی کچھ زیادہ اولڈ نہیں ہوں، لیکن اتنا گولڈ رکھتا ہوں اپنے پاس کہ اولڈ از گولڈ. نقطیاں کھائی ہے نا؟ نہیں سمجھتے آپ لوگ؟ کمال ہے یار، اب کیسے سمجھائیں اس کی لذت. اصل میں اب وہ مٹھائی، ایک مٹھائی کا نام ہے نقطی، جس کو بوندیا بھی بولتے ہیں. اب سمجھ آ گئی نا؟ رنگ برنگی ہوتی ہے، اس کو نقطیاں بولتے ہیں. اور پہلے زمانے میں، اب تو آج کل تو مٹھائی بھی ایک عجیب، وہ کہتے ہیں نا کمرشل فیلڈ بن گئی ہے، ہر چیز کو میٹھا بنا دیا اس نے، شیری بنا دیا، قصر کو بھی شیری بنا دیا، رحمت کو بھی شیری بنا دیا، گل کو بھی شیری بنا دیا. یعنی ایسی صفت لے کر آئے، یہ صفت ہر موصوف کے ساتھ لگا دی، رحمت کو بھی شیری بنا دیا، گل کو بھی شیری بنا دیا، قصر کو بھی، وغیرہ وغیرہ، سب کی صفت لگا دی شیری. تو وہ جو نقطیاں ہیں وہ بہت مزیدار لذیذ، ایک لذت. ہماری والدہ صاحبہ کا ماشاءاللہ ایک میں نے اپنے بچپن سے دیکھا، ان کا معمول روزانہ ایک پارا پڑھنا، بچپن سے اپنے دیکھتے آ رہے ہیں. ہم چھوٹے تھے تو مٹھائی کا شوق زیادہ ہوتا ہے بچپن میں، یہ اور بات ہے کہ اس زمانے میں لوگوں کو چاکلیٹ کھانے کا شوق ہے بچوں کو. پہلے ہم لوگ مٹھائیاں کھاتے تھے، اب چاکلیٹ کھاتے ہیں آج کل کے بچے. ہم لوگ مٹھائی کھاتے تھے، اور ہم لوگ جو ہے بڑوں کو چچا اور خالو بولتے تھے، آج کل اینکل بولتے ہیں. پہلے چاچی اور خالہ بولتے تھے، اب اینٹی. ماڈرن زمانہ آ گیا. پہلے عورتیں ناک پہ ہاتھ رکھ کے بات کرتی تھی، اب کمر پر ہاتھ رکھ کے بات کرتی، سینہ نکال کر، مرد کا بچہ ہے تو ہاتھ لگا کے دکھا. وہی تو مطلب ہوا نا. اب کون اس جو سینہ ٹھوک کر سامنے آ جائے، اب اس کو کون ٹھوکے؟ اب اس کے سامنے خم ٹھوک کر کون آئے؟ تو حسن کے ان نکات کو نہ دیکھے. لہذا جو ٹی وی کچھ بھی کر لے، ایک صاحب میرے پاس آئے، میں نے مولانا صاحب آخر ٹی وی میں کیا حرج ہے رکھنے میں؟ میں نے کہا کوئی حرج نہیں، ایک ٹی وی مجھے بھی لا کر دو، لیکن اس شرط پر لا کے دینا کہ مفتی سے جا کر فتوا نہیں پوچھو گے کہ مفتی صاحب جس مولوی امام کے گھر میں ٹی وی ہو اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے؟ پوچھیں گے نا فتوا، چاہے اس کے بل میں ٹی وی لائسنس فیس بھی آ رہی ہو. مسجدوں کے بل میں بھی نہیں چھوڑتے ٹی وی لائسنس فیس، ہمارے بل میں بھی لگ کے آ گیا، ہمیں نہیں پتا تھا. ایک صاحب ہمارے دوست نے توجہ دلائی، کیونکہ پہلے ہمارے یہاں بل ایک صاحب دیتے تھے، اب جب سے خود دینا پڑا تو اب بل بلانے پر پتا چلا کہ بل آ رہا ہے. تو اب اس میں نے کہا پھر بولو ان کو کہ ہمیں اب ٹی وی بھی لا کر دو، لائسنس فیس تو ہے، اب دو ٹی وی بھی. تو آپ بتائیے، ایک مقتدی شخص جو دین کا کام کر رہا ہو، لاکھ امت ٹی وی دیکھتی رہے، ایک صاحب مجھے کہنے لگے، کہنے لگے یہ کیا بات ہے، ہم داڑھی والے، داڑھی والے تھے ماشاء اللہ بزرگوں سے تعلق، کیا جی داڑھی والے جس کو دیکھو پیچھے پڑا ہوا ہے اسی کے، ذرا سی کوئی بات انسان ہے غلطی ہو جاتی ہے بس پیچھے پڑ جاتے. میں نے کہا بھائی یہ تو سیدھی سی بات ہے، بھنگی کو کوئی کچھ نہیں کہتا، وہ گٹر میں پورا بھی ڈوب جائے نا کوئی اس کو کچھ نہیں کہے گا، گٹر کے اندر گھس کر ایک دوسرے گٹر میں دوسرا بنگی گھسے گا. پہلے ڈنڈوں کے ذریعے رابطہ کرتے تھے, اب موبائل ہے ان کے پاس. ہاں بھائی, کھلا کہ نہیں کھلا؟ موبائل سے اندر باتیں کر رہے ہوتے. ارے اور ڈنڈا مار اندر, اور موبائل سے چودھری صاحب بھی باتیں کر رہے ہوتے. تو میں نے کہا بھنگی اگر گٹر میں سر سے لے کر پاؤں تک گر جائے کوئی کچھ نہیں کہے گا اسے, لیکن اگر شہزادہ, اگر اس کو ایک دانہ بھی لگ جائے گا پخانے گندگی کا, سب اس پر انگلی اٹھائیں گے. میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے دین والوں کو شہزادہ بنایا. دادا یہ مت بولے کہ ہمیں کیوں بولتے ہیں. ارے اللہ تعالیٰ نے تمہیں اتنی بڑی نعمت عطا فرمائی ہے, یہ لوگ تم پر انگلی اٹھاتے ہیں. اور بھنگی کو کوئی کچھ نہیں کہتا. چڈی پہننے والا جو چاہے بدمائشی کرتا رہے کوئی اس کو کچھ نہیں کہے گا. لیکن ایک عالم دین, ایک حافظ قرآن, امام مؤذن, تبلیغ میں جانے والا, بزرگوں کا صحبت یافتہ, اگر وہ کوئی خلاف اصول حرکت کرنا دور کی بات کسی ایسی جگہ بھی چلا جائے گا تو وہ نشانے کی زد میں آ جائے گا کہ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں. کیونکہ امت کی نظر میں ان کا ایک مقام ہے, داڑھی والوں کا ایک مقام ہے امت کی نظر میں. وہ ان کو مثل شہزادہ سمجھتے ہیں, لہذا اس پر انگلی اٹھے گی. جب وہ گلیوں میں, سڑکوں پہ اور چوکیداروں کے ساتھ بیٹھ کر سگریٹ کے سٹے لگا رہا ہوگا تو امت بھی دیکھ کر کہے گی کہ اس کو کیا ہو گیا کہ یہ ایسی حرکت کر رہا ہے. دل عجیب لو ہوتا ہے یہ منظر دیکھ کر, جس کے دل پر گزرتی ہے کاش کہ وہ اپنا دل نکال کر دکھا سکے جب یہ منظر اس کو نظر آ جائے. تو شیخ کے انتخاب میں یہ ضروری ہے کہ وہ گناہ کھلم کھلا گناہ نہ کرتا ہو. وہ تو ہمیں نظر آ رہا ہے نا, تو ایک آدمی کو نظر آ رہا ہے کہ گندگی میں مبتلا ہے, کیسے وہ ہمیں اللہ کی محبت سکھائے گا اور کیسے گناہ چھوڑنا سکھائے گا. لہذا شیخ کے لیے ضروری ہے کہ اس شیخ کا انتخاب کیا جائے جو کھلم کھلا گناہ نہ کرتا ہو. جس میں یہ تو ظاہر سے بالکل ہے, شلوار ٹکڑوں سے نیچے کرنا یہ تو بالکل ظاہری چیز ہے, اور بڑی بڑی مونچھیں, پتہ چلے ٹی وی بھی دیکھ رہے ہیں اور ٹی وی پر انٹرویو بھی آ رہے ہیں, انٹرویو بھی آ رہے ہیں, آؤٹر ویو بھی آ رہے ہیں. یعنی انٹرویو کا مطلب ہے اندر جھانک کر دیکھنا, انٹرویو یہی تو مانے, اندر جھانک کر دیکھنا. یہ تو لفظی ترجمہ ہے. تو میرے دوستو یہ نہایت ضروری ہے کہ شیخ کے انتخاب میں, شیخ کامل کی پہچان یہ ہے کہ وہ کیا گناہ سے بچنے, خود گناہ سے بچے اور اپنے دوستوں کو گناہ سے بچنے کی تلقین کرے. اور کسی شیخ کی پہچان کیسے پتہ چلے گی؟ ہاں یہ بہت خاص علامت ہے, عقائد کی درستگی کے بعد یہ ساری باتیں. اگر کسی کا عقیدہ خراب ہو وہ شیخ بنانے کے قابل نہیں ہے. پتہ چلا کہ جی عقائدی خلاف سنت اور اہل سنت والجماعت سے ہٹ کرو, اور اہل سنت والجماعت کے معنی یہ ہے کہ جو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر اور صحابہ کے طریقے پر ہو اس کو کہتے ہیں. اپنی مرضی کو پر چلنا اور نام اہل سنت والجماعت رکھ دینا, میرے دوستو یہ اہل سنت والجماعت والا نہیں ہے. صرف نام رکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ اگر کسی طوائفہ نے اپنا نام پاکیزہ بھی رکھ دیا تو کا سارے کام تو ناپاکی کے کر رہی ہو. پاکیزہ بھی نام رکھ دیا تو پاکیزہ نام رکھنے سے پاکیزہ نہیں ہو جاتا کوئی. اب نام سمندر خان رکھ دیا, ایک محاورہ ہے کہ پینے کو پانی نہیں نام سمندر خان ہے, یہ محاورہ ہے نا, یہ محاورہ بولتے ہیں. ارے میاں دیکھو فتو فقیر ہو اور باتیں کیسی بڑی بڑی کر رہے ہو. لہذا اس پر یہ محاورہ ہی ہے, یہ پینے کو پانی نہیں نام سمندر خان ہے. ایک ہمارا میرے پاس ایک شخص ملازمت کرتا تھا, اس کا نام تھا نواب. میں نے کہا ہائے ماں باپ کو کتنا شوق ہوتا ہے اپنے بیٹے کو نواب دیکھنے کا. میں نے کہا تو نواب نہیں ہے بلکہ تو نو آب ہے, تیرے پاس تو پانی نہیں ہے, نو آب, آپ مانے پانی, تو تو نو آب ہے. ماں باپ کو شوق ہوتا ہے میرا بیٹا نواب بنے گا. ماں ایک ماں باپ کو تمنا تھی, ایک آدمی نے کہا میرے ماں باپ کی بڑی خواہش تھی کہ میرے اشاروں پر دنیا چلے. کہا ماں باپ کی تمنا پوری ہو گئی, میں ٹریفک کانسٹیبل بن گیا. تو شیخ کے لیے دیکھیے کتنی اہم باتیں ہیں, یہ بہت ضروری ہے شیخ کے انتخاب میں جو کھلم کھلا گناہ نہ کرتا. ہاں اگر انسان ہے اس سے بھی گناہ ہو سکتا ہے, شیخ کو معصوم سمجھنا یہ عقیدہ رکھنا درست نہیں ہے بھائی. شیخ معصوم نہیں ہوتا, اس سے بھی غلطی ہو سکتی. ہاں فرق یہ ہوگا کہ وہ اپنی غلطی پر قائم نہیں رہے گا, یہ شیخ کے ہوگا. غلطی ہوگی توبہ کر لے گا, قائم نہیں رہے گا. احیانت اس سے بھی خطا ہو سکتی, خطا کا صدور اس سے ممکن ہے. تو میرے پیارے دوستو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کا خون برس کرتا کہ گناہوں کے دوسرا یہ فرشتے ہیں گواہ, یہ خوب جانتے ہیں. اور تیسرا جو گواہ ہے وہ زمین ہے, وہ اخرجت الارض اثقالها. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کے معنی صحابہ نے پوچھے تو آپ نے فرمایا کہ زمین پر جو اعمال ہوتے ہیں زمین اس اعمال کو ظاہر کرے گی. اس لیے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ, امام محی الدین ابو زکریا نووی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جس زمین پر گناہ ہو, مسلم شریف کی شرح میں جس زمین پر گناہ ہو زمین سے آگے مت بڑھو, وہاں توبہ بھی کرو تاکہ کل قیامت کے دن اگر زمین گواہی دے کہ اللہ اسے نافرمانی کی. تاکہ ساتھ میں پھر یہ بھی گواہی دے کہ اللہ اس نے توبہ بھی کر لی تھی. اس کا گواہ کیا ہے؟ وہ زمین. تین گواہ ہو گئے. نمبر چار گواہ, اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون. قیامت کے دن جو ہے مہر لگے گی, مہر منہ پر مہر لگے گی, منہ پر مہر لگا دیں گے. اور جن اعضاء کو ہم گناہ کی لذت سے آشنا کر رہے ہیں اور گناہ کی لذت کرا رہے ہیں یہی اعضاء ہمارے خلاف سلطانی گواہ بن جائیں گے. سلطانی گواہ یہی اعضاء, ہاتھ پاؤں بولے گا. وہ عربی رحمت اللہ علیہ اس کو یوں فرماتے ہیں, چشم گویت کرد ام غمزہ حرام. یہ آپ بولے گی کہ اللہ میں ان آنکھوں سے لڑکوں کو دیکھا کرتا تھا, فلمیں دیکھتا تھا, تصویریں اخبار پڑھنے کے بہانے ٹینس کی اداکاراؤں کی تصویریں اور ٹینس کی کھلاڑیوں کی تصویریں دیکھتا تھا. پاکستان کی بھابھی کا آج کل کون سا میچ ہو رہا ہے؟ کیونکہ ایک کرکٹر نے ایک ٹینس کی کھلاڑی سے شادی کر لی تو وہ پاکستان کی بھابھی بن گئی, تو پھر سارے ہندوستانی کے خالے بن گئے. سارے ہندوستانی پھر سالے بن گئے, کہتے نا پھر سالے. اور تصویریں اخبار کے بہانے بار بار وہ حرام بد نظری کر رہا, چھپ چھپ کر عورتوں کو دیکھ رہا, کنکھیوں سے دیکھ رہا, چشمہ لگا کر دیکھ رہا ہے ظالم. اور یہ سمجھ رہا ہے مخلوق کو نہیں پتا, بے شک مخلوق نہیں دیکھ رہی, دھوکہ کھا جاتی ہے. لیکن یہی آپ گواہی دے گی. گوش گویت گوش گویا چیز ہم سول کلام, یہی کام کہے گا. ہاں یار بتاؤ فلاں, اچھا فلاں تبصرے کا بڑا شوق ہے کہ فلاں فلاں یہ آدمی یہ کام کرتا ہے, فلاں یہ کام کرتا ہے. اچھا اچھا یار اور بتاؤ اور بتاؤ. ہاں یار بڑی تم نے عجیب باتیں بتا رہے, آج تو تم انکشافات کر رہے ہو اور راز آؤٹ کر رہے ہو. ڈاؤٹ تو مجھے بھی تھا, ڈاؤٹ تو مجھے بھی تھا, لیکن آج تم نے راز آؤٹ کیا. آؤ اس خوشی میں میں تمہیں ٹاؤٹ مچھلی کھلاؤں.
غیبت ہے یہ کہ جی مسلمان جس گناہ میں مبتلا ہو، جس مسلمان جس گناہ میں مبتلا ہے اس گناہ کو، اس کی عادت کا تذکرہ کرنا، یہی تو غیبت ہے. اب صوفیوں کو دیکھیے، دیندار ہے، ذکر تلاوت معمولات نہیں چھوڑتے، لیکن غیبتوں کا چسکا لگا رہا، غیبتیں کر رہے ہیں اپنی مجلسوں میں بیٹھ کر. بزرگوں نے یہاں تک فرمایا، اگر شیخ کی مجلس میں سنت شریعت کی باتیں ہو رہی ہو تو سمجھو اللہ کی رحمت کی بارش ہو رہی ہے. اور فرمائے کہ اگر وہاں غیبت شروع ہو جائے، اب شیخ کی مجلس بھی چھوڑ کر جانا ضروری ہے، واجب ہے وہاں سے بھاگنا. کیوں؟ اب بارش کے ساتھ اولے پڑنا شروع ہو گئے، اور جب اولے پڑتے ہیں تو کھچ کے لگتے ہیں، دماغ ٹھیک درست ہو جاتا ہے. لہذا اس شیخ کی مجلس میں بھی بیٹھنا جائز نہیں ہے، اپنے شیخ کی مجلس میں بھی جہاں غیبتیں شروع ہو جائیں. یہ سب باتیں میرے شیخ نے سکھائی ہیں. لہذا شیخ ایسا ہونا چاہیے باخدا، ہر دم باخدا رہے جو، جس کی مجلس دنیا کی نہیں بلکہ آخرت کی محفل ہو. بالکل، کہ گویا آخرت کا بس ہر وقت یہی فکر لگی ہوئی ہے کہ میرا مالک اور پالنے والا ہم سے راضی اور خوش ہو. تو گوش کو یا جی دام سول کلام. اب پتا چلا اچھے اچھے صوفی ہیں، ذکر معاملات کرنے والے، وہ گانے سنتے، کہتے ہیں کہ روش موسیقی روح کی غذا. ہمارے یہاں کی ایک گلوکارہ نے کہا تھا موسیقی روح کی غذا، میرے شیخ سے کسی نے نقل کر دی. حضرت نے فرمایا بالکل ٹھیک کہا، روح کی غذا. کہتے ہیں حضرت ہم تو سنتے کہ یہ ذکر و تلاوت یہ روح کی غذا. حضرت نے فرمایا اس نے بالکل ٹھیک کہا. حیران ہوئے کہ یہ کیا بات. حضرت نے فرمایا بات یہ ہے، ایک لطیف اور پاکیزہ روح ہوتی ہے اور ایک خبیث اور گندی روح ہوتی ہے. تو پاکیزہ اور لطیف روح کی غذا ذکر اللہ ہے، وہ موتی چکتے ہیں، اور گندی روح کی غذا یہ گانا ہے. جیسے کوا ہے، وہ بھی پرندہ ہے لیکن گو کھاتا ہے، اور ہنس بھی ایک چڑیا ہے، وہ موتی چکتی ہے، وہ بھی ایک پرندہ ہے جو موتی چکتا ہے. باز شاہی ایک پرندہ ہے جو نظر آ جاتا ہے لیکن شیر کا شکار کرتا ہے، اور کرگس اور گدھ ایک پرندہ اتنا اونچا اڑتا ہے نظر نہیں آتا، اتنا اونچے پرواز ہے اس کی، لیکن جہاں لینڈ کرے گا، جہاں اترے گا، کہاں پر؟ جہاں مردہ بھینس پڑی ہوگی، مردہ خور ہے ظالم کو. ایسے ہی ذکر و تلاوت کی بلندیوں پر اڑنے والے گدھ کی طرح ہے ظالم، جو گناہوں کی حرام نزد کو اینٹتے رہتے ہیں اور شیخ کو بتاتے بھی نہیں ہے کہ ہم کن چکروں میں مبتلا ہیں. تو چوتھا یہ گواہ کہ گوش گویت جی دام سول کلام، لب گویت ہم چنی بوسیدہ. ہاں لب کوٹ کہیں گے کہ اللہ میں ایسے حرام چپنے بازی کیا کرتا تھا، حرام بوسے لیتا تھا. اور دست گویت ہم چنی دزدیدہ، اور ہاتھ کہے گا ہم ایسے چوری کرتے تھے. آزا کبھائی دیں گے یہ چار گنا. تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے درخواست پیش کی، اللہم انک عفو، کہ اللہ آپ بہت معاف فرمانے والے، یعنی محمود ہمارے گناہوں کے نشانات کو مٹا دیجیے. یہ جو چار گواہ تیار ہوئے ان کو مٹا دیجیے. اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے اذا تاب العبد، جب بندہ توبہ کرتا ہے، انس اللہ حفظہ و جوارحہ، اللہ تعالیٰ اس کے جو محافظین فرشتے ہیں ان سے بلا دیتا ہے، ان کے اعضاء سے اس سے بھی بلا دیتا ہے. جب بندہ سچی توبہ کر لیتا ہے نام اعمال سے بھی مٹا دیتا ہے اللہ تعالیٰ. سبحان اللہ، قربا جائیے، یہ ہے عفو کے معنی. آگے فرمائے کریم، کریم کی چار تعریف ہے. نمبر ایک، الکریم هو الذي يعطي بدون الاستحقاق والمنة، کریم وہ ہے جو نالائق ہے، نالائق کو لائق بنا دے، نالائق کو لائق بنا دے، وہ کریم ہے. ایک تعریف، یعنی ہم اس لائق نہیں تھے کہ ہمیں ایمان کی دولت مل گئی، کرم سے عطا کر دیا. ہم تو اس لائق بھی نہیں تھے کہ انسان بنائے جاتے،
ہمارا ایک گدا گاڑی والا ہے, وہ پانی کی ٹنکی لے کر جاتا ہے, تو گدا بنا دیتے ہیں. ہم نے مانگا تھا اللہ تعالیٰ سے کہ انسان بنانا, کرم اللہ نے اپنے کرم سے انسان بنایا, اور پھر ایمان کی دولت دے دی. اللہ اکبر, کتنا کرم ہے اس کا. پھر اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہمیں کیا کرے, اپنا ولی اور دوست بھی بنا لے. ہم لوگ اس لائق نہیں ہیں, لیکن اے اللہ ہم اپنی لیاقت کو نہیں دیکھ رہے, آپ کے کرم پر ہماری نظر ہے, آپ قریب ہیں. نالائق کو لائق بنا دیتے, اللہ ہم بھی تو نالائق ہیں, لہذا ہماری نالائقی کا نہ ہٹا دیجئے اور ہمیں لائق بنا دیجئے. جن اولیاء کا دامن آپ نے اپنے کرم سے عطا فرمایا, ان اولیاء کے صدقے میں ہمیں اپنا بنا لیجئے. تو ایک کریم کی تعریف ہو گئی نا, جو نالائق کو لائق بنا دے. نمبر دو, الکریم هو الذی یعطی بدون مسألة ولا سؤال, جو بغیر سوال کے دے, عطا کر دے, یہ کرم ہے. جیسے انسان بنایا, صحیح الاعضاء بنایا, آنکھیں سلامت, ہاتھ پاؤں سلامت, گال بھی سلامت ہے, جیسے گالوں پر داڑھی رکھے, لیکن داڑھی ایک مٹھی رکھے, یعنی بالغ داڑھی رکھے, نہ بالغ نہ رکھے. اور یہ داڑھی کا بچہ ہے, یہ جو اوپر کے ہونٹ کے نیچے ہوتا ہے, اس بچے کو بھی نہ کاٹے, بغیر سوال کے. اللہ تعالیٰ کتنی روزانہ ہمیں روٹی ملتی ہے, ہم دعا مانگتے ہیں کیا؟ روزانہ روٹی مل رہی ہے نا, اور کتنی بے شمار نعمتیں روزانہ مل رہی ہیں ہمیں بغیر سوال کے. دو نعمت, دو تعریف ہو گئی. تیسری تعریف ہے, الکریم والذی یعطی فوق ما نتمنا بھی, جو ہماری تمنا سے بڑھ کر ہم کو دے دے. یہ تمام تعریف میرے مرشد نے سکھائی ہے, جو ہماری تمناؤں سے بڑھ کر دے دیا. اس پر میرے مرشد نے شعر پڑھا, میرے کریم سے گھر قطرہ کسی نے مانگا, میرے کریم سے گھر قطرہ کسی نے مانگا, دریا بہا دیے ہیں اور در بے بہا دیے. ان سے قطرہ مانگا تو دریا دے دیا. واہ مولا واہ. کہتے نا, آگ لینے گئے تھے, پیغمبر ہی مل گئے. یہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اصل میں, یار گھر والی کو دے, اتنی آنت سن آ رہا کہ میں آگ دیکھتا ہوں, چلو میں آگ لے کے آتا ہوں کہ شاید ہمارے کسی کام آ جائے. کوہ طور پہاڑ پر, اب وہاں گئے تو درخت سے آواز آنے لگی, یعنی اللہ تعالیٰ نے درخت کو زبان دے دی, اپنی تجلی ایسی درخت پر نازل کی. انی انا اللہ رب العالمین, میں تمہارا رب, اللہ رب العالمین ہوں. تو یہ نا مسل مشہور ہے, آگ لینے گئے تھے پیغمبر ہی مل گئے. لہٰذا بعض مرتبہ انسان کسی اللہ والے کے پاس کبھی کوئی تعویذ دعا کے لیے جاتا ہے, پتہ چلا ولایت لے کے آ جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہاں ایسا سکون, لذت اور مزہ ملتا ہے, کہتا ہے بس اب اس در کو نہیں چھوڑوں گا, اب اللہ والا بن کے رہوں گا. تو جو تمناؤں سے بڑھ کر دے دے. اور چوتھی تعریف یہ کہ لا یخاف الکریم والذی یعطی ولا یخاف ما نفاد عنده, کہ وہ عطا کرے لیکن اس کو اپنے خزانے کے ختم ہونے کا کوئی خوف نہیں ہے. لا یخاف ہے تو عفو کریم تحب العفو. اور اے کریم, اللہ تعالیٰ سر کے پیارے رسول سفیر سکھا رہے ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی کائنات میں سب سے زیادہ مزاج شناس سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سفیر ہیں. تحب العفو, اے اللہ آپ ایسے ہیں کہ معافی کا جو عمل ہے وہ آپ کا فیورٹ عمل ہے, فیورٹ پسندیدہ. جی یہ میری فیورٹ ڈش ہے. اللہ بھی یہ آپ کی فیورٹ ڈش آ گئی کہ باپ نے بندوں کو معاف کرنا. اللہ اللہ, تو ہے خلافا, یہ آپ کا پسندیدہ عمل ہے, آپ اس کو پسند فرماتے. ملا علی قاری کی شرح میں فرماتے ہیں, اے انت تحبو ظہورا صفت العفو, یعنی اپنی صفت عفو کو ظاہر کرنا, یہ آپ کو نہایت پسندیدہ عمل ہے, آپ کو نہایت پسند ہے یہ چیز کہ آپ اپنی صفت عفو کا ظہور فرمائیں اور بندوں پر اس کو جاری فرمائیں. تحب العفو, اور اے اللہ ہم آپ کی پسندیدہ ڈش لے کر آ رہے ہیں. کیوں؟ ہم پورے خطہ کار ہیں, گناہوں پہ ڈوبے ہوئے, اخلاقی گناہ میں مبتلا,
عبادت اعتقادی گناہوں میں مبتلا، ظاہری باطنی تمام گناہوں میں مبتلا، ہم آپ کو آپ پاس حاضر ہیں اپنے خطاؤں کی معافی کے لیے، اپنے گناہوں کی معافی کے لیے. اب کیا کیجیے، جلدی کیجیے، آپ کا پسندیدہ عمل بھی ہے فاعفو عنی، جلدی سے قلم میں آپ کو پھیر دیجیے. فائے تاقیبیہ لگا دیا کہ اللہ میاں آپ کا پسندیدہ عمل کے لیے ہم شکار تھا، اب آپ کے پاس شکار آ گیا. لہذا جو شکاری ہوتا ہے، شکاری جیسے شکار نظر آتا ہے فوراً شکار کرتا ہے. میرے مرشد نے سنایا کہ حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ شکار کے لیے گئے، خواجہ عزیز الحسن مرزوق رحمۃ اللہ علیہ حکیم الامت کے پیارے خلیفہ میں تھے، اور بھی حضرات ساتھ تھے، ایک مولوی منظور تھے حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ، مولانا منظور صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرات بھی تھے اور بھی لوگ تھے. تو مولوی منظور صاحب جو ہے وہ استنجا کر رہے تھے، بندوق سائڈ پر رکھی تھی، اچانک چیتل نظر آیا، استنجا کر لیا تھا، استنجا سکھا رہے تھے، چیتل نظر آیا، چیتل ہرن کی طرح ہوتا نا، اس پہ بھی دھبے سے پڑے ہوتے ہیں، ہرن کی طرح کیسا ہوتا ہے وہ چیتل، اس کا نام ہے. اب انہوں نے ایک ہاتھ سے فائر کیا تو ایک ہاتھ سے فائر، گن بڑی تھی تو دو ہاتھ چاہیے تھے. خواجہ صاحب نے یہ تماشا دیکھ لیا، نشانہ خطا ہو گیا، فائر کیا لیکن نشانہ خطا ہو گیا. خواجہ عزیز حسن مزوب رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھ لیا، فوراً برجستہ فرمایا، ایک ہاتھ میں بندوق ہے اور ایک ہاتھ میں پستل. منظر دیکھیے، استنجا سکھا رہے نا، ایک ہاتھ میں بندوق ہے اور ایک ہاتھ میں پستل، پھر بھی نہ گرا مولوی منظور سے چیتل. سبحان اللہ، کیا پاکیزہ مذاق ہے، دیکھیے کیسا لطیف مذاق ہے، لطیف مزاح. یہ مباحات پر اللہ والے عمل کرتے ہیں، کیسا لطیف پیرائی کے اندر کس خوبصورتی کے ساتھ خواجہ صاحب نے مزاح فرمایا کہ ایک ہاتھ میں بندوق ہے اور ایک ہاتھ میں پستل، پھر بھی نہ گرا مولوی منظور سے چیتل. یہ میرے مرشد نے سنایا. تو پسندیدہ شکار دیکھتے ہی فوراً لپکتا ہے، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا دیا کہ اللہ آپ کو پسندیدہ شکار یعنی گنہگار آ گیا. آپ ہمارے پروردگار ہیں، آپ ہمارے پروردگار ہیں اور ہم گناہوں سے شرمسار ہیں اور آپ کی معافی کے طلبگار ہیں. ہم گناہوں سے شرمسار ہیں اور معافی کے طلبگار ہیں، معاف فرما دیجئے. کیوں؟ کہ آپ ہمارے پروردگار ہیں، آپ نہ معاف فرمائیں گے تو اللہ ہم کہاں جائیں گے، اپنے گناہوں کی معافی کے لیے کدھر جائیں گے. ایک بزرگ کا شعر سنایا، نہ پوچھے سوا نیککاروں کے گھر تو کدھر جائے بندہ گنہگار تھے. اگر آپ صرف نیکوں کو پوچھیں گے تو ہم گنہگار بندے کہاں جائیں گے، کس سے معافی کرائیں گے؟ بس اے اللہ اپنے کرم سے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کے سلسلے میں ہماری خطاؤں کو معاف فرما دیجیے اور ہم سب کو توبہ کی سچی توفیق عطا فرما کر، سچی توبہ عطا فرما کر ہمیں گناہوں کے گناہوں پر قلم عفو پھیر دیجیے، اپنی رحمت کے صدقے میں ہمارے جرموں کو معاف فرما دیجیے اور ہم سب کو باخدا اور اللہ والا بنا دیجیے، ہمارے گندے اخلاق کو اچھے اخلاق سے تبدیل فرما دیجیے. دعا کر لیجیے، اے کریم مالک ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، یا کریم معاف فرما دیجیے، یا کریم معاف فرما دیجیے، یا اللہ اے کریم مالک، اے معاف فرمانے والے، ہم گناہوں پر شرمسار ہیں اور آپ سے معافی اور مغفرت کے طلبگار ہیں. اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے پالنے والے، اے کریم مولا معاف فرما دیجیے، اپنا خاص کرم ہم سب پر فرما دیجیے، ہمارے گناہوں کی عادت کو اپنی فرما برداری کی عادت سے تبدیل فرما. یا اللہ اپنا قرب خاص عطا فرما، اپنا تعلق خاص عطا فرما، ایسا اپنی محبت کا مزہ عطا فرما، ہر لمحہ ہر سانس آپ کو خوش رکھے اور ایک لمحہ ایک سانس آپ کو ناراض کر کے حرام لذت کو ذرا بند کرے. یا
یا اللہ اے کریم مالک یا اللہ ہمیں شرم و حیا عطا فرما. اور حقیقی شرم یہ ہے, حقیقی حیا یہ ہے کہ ان مولا کا لا یراک حیث نہ کا, کہ تیرا مولا تجھ کو اپنی نافرمانی میں نہ دیکھے. ملا علی قاری رحمۃ اللہ نے فرماتا ہے فإن حقیقۃ الحیا ان مولا کا لا یراک حیث نہ کا, کہ اپنی نافرمانی میں ہمارا مولا آپ کو نہ دیکھے. اے کریم مالک ہم سب کو معاف فرما دیجیے, یا اللہ اپنا کرم فرما دیجیے, ہمارا اے کریم ہمارے ہماری نالائکی کا نہ ہٹا کر ہم سب کو لائق اور فرما بردار بنا دیجیے, اپنا قرب و تعلق خاص عطا فرما. یا اللہ یا کریم ہمارے دلوں کو بدل دیجیے اور گناہوں کی گندی عادت کو اپنی فرما برداری کی عادت سے تبدیل فرما دیجیے. یا اللہ اے کرم کریم مالک ہماری زندگیوں کو ہماری سانسوں میں ایسے اپنے قرب کی تجلی عطا فرما کہ ہر لمحہ ہر سانس آپ کو خوش رکھے, اور ظاہری اور باطنی ہر گناہ سے ہمیں حفاظت نصیب فرما دیجیے. یا اللہ ہم میں سے جس کو جس گناہ کی عادت ہو اس کو اپنی فرما برداری کی عادت سے تبدیل فرما, بیماروں کو شفا عطا فرما, اہل مکروہ کے قرضوں کو ادا فرما, اہل مصیبت کو اہل عافیت بنا. یا اللہ اے کریم ہم سب کو رزق حلال عافیت و فراوانی کے ساتھ عطا فرما. ربنا تقبل منا.